اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بنائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ، سب یہیں آ جاؤ.
اب دیکھیے کہ وہی یوسف علیہ السلام ہے اور ان کا کرتا ہے جسے دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی گئی، اور انہی کا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بنائی لوٹ آئی. تو قوت اور قابلیت کرتے کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو ایک ہی چیز سے منفی اور اسی چیز سے مثبت اثرات دکھا سکتا ہے. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جس سے انہوں نے سمندر میں رستہ بنایا، یعنی سمندر خشک ہو گیا سڑک بن گئی. وہی عصا پتھر پہ مارا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے. اصل چیز عصا نہیں، عصا کا دینے والا ہے. دنیا میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے دراصل اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. کسی بھی چیز سے اگر ہمیں فائدہ پہنچتا ہے یا اسی سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو دراصل اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اور ہم اسباب میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. اگر ہمیں کسی چیز سے فائدہ پہنچے تو ہم سمجھتے ہیں اسی کا کمال اور اسی کی قدرت اور اسی کی طاقت ہے، حالانکہ اللہ کی طاقت سے، اس کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی چیز سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اسی کو بلیم کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے. اس دنیا میں ایک ہی جگہ سے، ایک ہی چیز سے، ایک ہی انسان سے اگر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ایک ہی انسان سے آپ کو ایک وقت میں تکلیف پہنچی ہے تو اسی انسان سے آپ کو دوسرے وقت میں خوشی پہنچنے کا امکان بھی ہے. اس لیے کبھی بھی کسی انسان کی ایک غلطی پر اس کے لیے ایسی دل میں نفرت نہ رکھے کہ دوبارہ اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے کاٹ لیں. دل اللہ کے اختیار میں ہے، جدھر چاہتا ہے ان کو موڑ دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر حالات میرے خلاف ہیں تو کل موافق نہ ہوں گے. ہو سکتے ہیں امید کو نہ جانے دے. اور دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے. پھر آئندہ کچھ سال تو ان پر بہت اچھے گزرے، لیکن پھر تقریباً یوسف علیہ السلام کے 500 سال بعد فرعون کا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ قوت پکڑتا ہے تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کے سمندر پار کرا کے دوبارہ اس صحرا میں چھوڑتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر یہ دوبارہ اسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سکھلا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈال دیا، اور یکایک اس کی بنائی واپس آ گئی. تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطاکار تھے. اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. تو جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. اور شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. خواب تو سچا تھا لیکن کتنے سالوں کے بعد تعبیر ملی. اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان خواب ایک عمر میں دیکھتا ہے اور بہت سالوں بعد جا کر اس کا جواب انسان پاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سجدہ جو شریعت یعقوب علیہ السلام میں جائز تھا، سجدہ تعظیمی، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں
ممنوع قرار دیا اور اب ہمارے ہاں نہ سجدہ عبادت کسی انسان کے لیے جائز ہے اور نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، یعنی کسی کے لیے آپ جھک نہیں سکتے نیچے سجدہ یا رکوع کے انداز میں، ہلکا سا عاجزی کے لیے سر کو جھکانا اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پوری طرح رکوع کی پوزیشن میں جھک کر کسی کو سلام کرنا یا سجدے میں پڑھ کے کسی کو سلام کرنا یہ درست نہیں.
وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم.
اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعی یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تقدیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے، انسان کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی ہی امید رکھے اور اس کے اگر حالات تنگ ہو تو اچھے دنوں کے انتظار میں پھر امید رہے، اللہ سے اچھا گمان رکھے اور اچھے وقت کا انتظار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دنیا میں بہت سی چیزیں بظاہر ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سخت ناپسند ہوتی ہیں، لیکن انہی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے.
رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین.
اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. یہ ہے یوسف علیہ السلام کہ جنہیں دنیا کی ہر نعمت اب میسر ہے، والدین بھی آ گئے، بھائی بھی اور ان کی اولاد اور کنبہ قبیلہ سب مل گئے، مصر کی حکومت بھی مل گئی، عزت ہے، اقتدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے دل میں تمنا اور تڑپ کس چیز کی ہے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مجھے تیرا ساتھ چاہیے، تیرا قرب چاہیے، اور کیا چاہیے؟ توفنی مسلمن، یہ سب نعمتیں دنیا کی تو عارضی ہیں، مجھے تو آخرت چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا خاتمہ اسلام پر ہو. اور پھر مرنے کے بعد کیا چاہیے؟ وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، کیونکہ قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. اگر دنیا میں ہماری یہ تمنا ہو کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی کمپنی عطا کر، نیک لوگوں کا ساتھ دے، تو لازمن آخرت کے لیے بھی ہم یہی دعا کریں گے اپنے لیے. اور خوش قسمت ہے وہ جسے آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے، کیونکہ انہی کے ساتھ پھر اس کا انجام ہوگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے بلند ترین مقام پر پہنچ کر بھی کسی قسم کے تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، کسی قسم کی بڑائی ان کے اندر نہیں آئی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بندہ مومن کو دنیا نقصان نہیں دیتی، خواہ اس کے پاس کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک انسان جیسے سمندر پر جا رہا ہو کشتی میں، تو ہے وہ سمندر کے اوپر، سمندر دنیا کی طرح ہے، سمندر اس کی ضرورت ہے کہ اسے اپنا سفر اس پر طے کرنا ہے، لیکن جب تک پانی کشتی سے باہر ہے تو کوئی نقصان نہیں، اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. بالکل اسی طرح دنیا ہمارے ارد گرد کتنی بھی ہو، کتنی بھی مال و دولت ہو، کتنے بھی وسائل اور ذرائع ہوں، ان سب کو انسان اللہ کی اطاعت میں اگر استعمال کرتا ہے تو اس کو کوئی برائی نہیں. ہاں اگر وہ تھوڑی سی بھی لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ دنیا باہر کی بجائے اس کے دل میں گھر کرنے لگتی ہے، تو پھر تباہی ہی تباہی ہے، پھر ہلاکت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. عموماً لوگ دین اور دنیا میں یا دنیا کی محبت اور دنیا کی ضرورت ہونے میں فرق واضح نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو دولت کو دنیا کو برا بھلا کہہ کے تسلی کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اس کو چھوڑ دینے کا سبق دیتے رہتے ہیں. دنیا کی ان تمام چیزوں سے دوری مطلوب ہے، لیکن دل کی دوری مطلوب ہے، بسائل کے اعتبار سے بندہ مومن ہاں تھوڑا ہو یا زیادہ وہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے اور اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی, مگر تم کا کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں, حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے یہ اہل عرب کو معلوم نہ تھا اور اہل کتاب کو معلوم تھا, کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا جس کی عام لوگوں کو خبر نہ تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کو یہ اطمینان تھا کہ آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ آپ سے جانتے ہی نہیں, لیکن ہوا یہ کہ یہ سارا واقعہ آپ کی زبان سے جاری ہو گیا اور ایک ہی سٹنگ میں پوری کہانی جو ہے وہ بیان کر دی گئی, اور اس سے ایک ثبوت ملا لوگوں کو کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں, کیونکہ عوام کو اس بات کی خبر نہ تھی اور پیغمبر ایک ایسی بات کی خبر دے رہا تھا جو دوسرے لوگوں کو نہ تھی. اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے تقریباً 2500 سال پہلے پیش آیا تھا, اور آپ چھوٹی چھوٹی جزیات کی تفصیل کے ساتھ یہ ساری کہانی بتا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جنہیں نہیں ماننا تھا وہ نہ مانے, کیونکہ تورات کے جن صفحات پر یہ واقعہ تھا وہ عوام کی پہنچ تک تو تھے ہی نہیں, وہ تو چند یہودی علماء ہی کے قبضے میں تھا اور آپ کا ان سے کوئی تعلق نہ تھا کہ آپ وہاں سے کچھ سیکھتے, اور اس میں بھی کئی ایسی چیزیں تھیں کہ جو اس سے کنٹراڈکٹ کرتی تھی, یا جتنی تفصیل قرآن میں اس کی آئی وہ وہاں موجود نہ تھی. اس کے باوجود وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, بہت سے لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا اس کے باوجود ایمان نہ لائے. فرمایا تم ان کے ایمان پر حرص رکھتے ہو لیکن وہ تو اللہ کے اذن سے ہی ہوگا. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی یہاں دو باتوں کا شکوا کیا جا رہا ہے, ایک یہ کہ زمین و آسمان میں بے پناہ نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ آنکھیں بند کر کے ان پر سے گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے نہیں پہچانتے, آنکھیں کھول کے دیکھتے ہی نہیں, توجہ ہی نہیں کرتے. اور دوسرا شکوا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, خالق مانتے ہیں, مالک مانتے ہیں, رازق مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. ہم سب کو بھی اپنی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو, فرشتوں یا انسانوں یا بزرگوں کو کوئی ایسی صفات کا حامل سمجھتے ہیں جو دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. کیونکہ بڑے سے بڑے نیک عمل کے ساتھ تھوڑا سا شرک بھی اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے, جیسے ایک بہت بڑی بلڈنگ یا عمارت یا پہاڑ کو تھوڑا سا ڈائنامائٹ اڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے. شرک ڈائنامائٹ کی طرح ہے کہ جو بڑی بڑی عمارتوں کو اڑا دیتا ہے, اسی طرح شرک تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. چاہے یہ مطمئن ہے تو خدا کی عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی. تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے, اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے, اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر چاہے یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہے. یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی. افلا تعقلون, کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے ان کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا, اس لیے یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی تو جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. وقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون. اجل لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے سبق ہے, عبرت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس سے سبق لیتے ہیں اور عقل مند ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ اخلاق اور کردار اپنے اندر پیدا کرے جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تھا. اور کس معاملے میں؟ خاص طور پر انسانی تعلقات اور انسانی معاملات کے معاملے میں, کیونکہ بہت سے لوگ عبادات میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جو ہی ان کا واسطہ انسانوں سے پڑتا ہے تو معاملہ کرنے میں نقصان اٹھا جاتے ہیں, یا دوسروں سے زیادتی کر جاتے ہیں یا اپنے اوپر زیادتی کروا لیتے ہیں. تو اصل کامیاب انسان وہ ہے تو انسانوں کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرنا جانتا ہو, اور انسانوں کے ساتھ خوبصورت معاملہ صبر اور تقویٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ بار بار اس صورت میں یہی دو لفظ دہرائے گئے ہیں کہ ایک طرف انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو, اسے پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ میرا, ایک ایک سوچ, ایک ایک نیت, ایک ایک رویہ میرا جانتا ہے. دوسرے کو پتا نہ بھی چلے تو اس کو پتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں کہیں حالات مرضی کے خلاف جائیں, ایکسپیکٹیشن ٹوٹ جائیں, توقعات ختم ہوں, وہاں انسان اپنے آپ کو سنبھال لے اور کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہو. یہی کامیابی کی دلیل ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى, بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہیں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل, اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سورۃ الرعد مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تلک آیات الکتاب. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را. یہ کتاب الہی کی آیات ہے, اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے, سچ ہے, مگر اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. جدید دور میں ایک نظریہ یہ ہے کہ جتنے بھی فضا میں ستارے, سیارے وغیرہ ہیں, اگرچہ وہ الگ الگ نظر آتے ہیں لیکن وہ ایک غیر مرئی قوت میں بندھے ہوئے بھی ہیں, جس کو وہ میگنیٹک فیلڈ کا نام دیتے ہیں. کہ ایک غیر مرئی یعنی ان سین قوت ہے جو ان کو آپس میں ٹکرانے سے روکتی ہے اور اپنی اپنی جگہ پر جکڑے ہوئے ہیں یا پکڑے ہوئے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں, پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا, اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے, اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. اگر انسان کو عقل سے کام لینا آتا ہو تو ہر روز نکلنے والا سورج جو بغیر کسی سہارے کے اوپر جاتا ہے اور پھر ہمارے سروں کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے اور گرتا نہیں ہے, اور رات کو دکھنے والے انگنت ستارے جو اوپر چمکتے ہیں لیکن کسی چیز کے ساتھ بندھے ہوئے نظر نہیں آتے, ٹکے ہوئے نظر نہیں آتے, کون ہے جن سب کو تھامے ہوئے ہیں؟ کیا یہ خود بخود ہو گیا ہے؟ دنیا میں یہ آگ کی لائٹ تو بغیر کسی سہارے کے چھت کے ساتھ ٹک نہیں سکتی, تو یہ اتنا بڑا سورج جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے, اور یہ چاند, یہ سب کچھ خود بخود کیسے ہمارے اوپر سے گزر کے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور یہ سب چیزیں کیسے اپنا کام کر رہی ہیں؟ کوئی تو ہے جو ان کو سنبھالتا ہے, کیا اسی ہستی اور اسی طاقت کے ماننے سے انکار ہے؟ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے, شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے, اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، وہی دن پر رات تاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں، کچھ دوہرے ہیں۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہر چیز کے اندر ایک اختلاف دکھایا جا رہا ہے کہ بظاہر ایک ہی جیسی نظر آنے والی چیزیں باہم کتنی مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً زمین تو کوئی اچھی زمین ہے، کوئی بنجر زمین ہے، کوئی اگانے والی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں اگاتی، کہیں پہاڑ ہے تو کہیں ریتلے میدان ہے۔ اسی طرح پھلوں میں بھی ایک درخت سے پھلوں کے مزے میں فرق ہوتا ہے، یعنی ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی سورج، ایک ہی ہوا، ایک ہی فضا، ایک ہی پودا۔ مثلاً اورنج کا ایک درخت، دو اورنجز میں ٹیسٹ میں فرق ہوگا، حالانکہ ساری سراؤنڈنگ اور ماحول ایک جیسا ہے، لیکن یہ فرق کون کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے جس کا اختیار ہے اور جس کی قدرت ہم سب سے بڑھ کر ہے، یا جس کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، کیونکہ اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی جو رب روز زمین سے بہت کچھ اگا رہا ہے وہ کیا تم ہی کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پہ چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سب سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم کو محض خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ایک مقرر مقدار تک بڑھتا اس کے بعد باہر آ جاتا ہے، اور یہ مقدار اللہ ہی کی مقرر کرتا ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا کر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہے۔ یہ تو ہمارے لیے فرق ہے کہ اندھیرے میں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور دیکھنے کے لیے ہمیں روشنی چاہیے ہوتی ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اندھیرے میں بیٹھا ہے یا روشنی میں ہے۔